ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، گرامی قد حضرات، سورہ آراف کی ابتدائی آیات سے متعلق رشد و ہدایت اور ایمانیات سے متعلق جو نصیحتیں قرآن مجید نے اہل اسلام کے لیے پیش کی ہیں وہ ذکر کی جا رہی تھی۔ سورہ آراف کے شروع میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی اتباع کریں، اور پھر اس حکم کے بعد انسان کی طبیعت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو دو وجہوں سے قبول کرتا ہے، یا تو اس میں نفع دیکھتا ہے تو قبول کرتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ نفع کو دیکھنے کے باوجود وہ اس طرف رغبت نہیں کر پاتا تو پھر اس میں جو اس کے لیے پریشانیاں ہیں اور جو خطرات ہیں اس سے ڈر کر پھر اس بات کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم بیان کرنے کے بعد مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ہم نے تم سے پہلے بھی کئی بستیاں، ہمارے عذاب نے اس کو گھیرے میں لیا، اور تم سے پہلے کئی بستیاں نیست و نابود کر دی گئی ہیں، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تم نے اللہ کے دین کی پیروی نہیں کی تو تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ اور پھر مزید انسان کے ذہن کو کھولنے کے لیے کہ یاد رکھو تم میں نیک کون ہے، پارسا کون ہے، یہ کسی دنیا دار شخص کے سامنے کوئی فیصلہ تو ہو نہیں رہا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے پورا ایک نظام بنایا ہے، حالانکہ اس کو کسی نظام کی ضرورت نہیں، وہ خود عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہارا ذہن، تم اگر مادی چیزوں کے دل دادا ہو تو تمہارے تقاضوں کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے سارا سلسلہ بنا رکھا ہے۔ فرمایا جن رسولوں کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے ان رسولوں سے ہم خود تمہارے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے ان کی باتوں پر کتنا عمل کیا، اور پھر تم نے جتنا عمل کیا وہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، پھر ہم رسولوں کو لا کر سامنے کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ قوم ٹھیک کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے، پورا ایک نظام عادل ہے۔ فرمایا ان تمام باتوں کو ہونے کے باوجود یہ نہیں کہ ہم اس سے غائب ہیں، فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، یہ تمام معاملات تو ہم کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری قدرت کی نظروں سے یہ تمام باتیں اوجھل ہے۔ فرمایا ہم بھی جانتے ہیں لیکن تمہارے سامنے تمہارے ظاہری تمام معاملات کو لا کر کھڑا کریں گے۔ اور فرمایا کہ ایک اور چیز ہم نے تمہارے نیکی اور بدی کے فلسفے کے لیے جمع کر رکھی ہے، اور وہ ہے ترازو۔ جس دن قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن تمہاری نیکیاں اور تمہاری برائیاں گویا کہ تولی جائیں گی اور ان اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور یہ ذہن میں بٹھا لو کہ جس طرح کی خدا کی توحید کو ماننا ضروری ہے اس طرح اللہ رب العالمین شاہ فرماتا والوزن یومئذ الحق، فرمایا کہ اس دن وزن کرنا بھی حق ہے، کیونکہ یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ فرمایا وزن بھی حق ہے، اس بارے میں اپنے آپ کو غفلت کا شکار مت کرو۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے فرمایا تو وہی فلاح یافتہ ہیں. ومن خفت موازینہم فاولئک الذین خسروا انفسہم, اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے تو اپنی جانوں پر نقصان ڈالنے والے ہیں. بما کانوا بآیاتنا یظلمون, کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے. تو یہ آیت نمبر 9 تک میں اللہ رب العالمین نے انسان جن چیزوں سے, اگر آپ علم نفسیات کو بھی دیکھیں گے اور نفسیات کو پڑھیں گے تو نفسیات کا ایک ماہر طبیب جب اس کے پاس ایک مریض جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن کے شکار ہوں, میں بڑا پریشان ہوں, مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے, مجھے وسوسے بہت آتے ہیں اور میرے ذہنوں کے اندر بڑا کھچاؤ ہوتا ہے, تو وہ دوائی دینے سے پہلے اس سے زبانی مکالمہ کرتا ہے اور زبانی مکالمے کے اندر جو اچھے کام ہیں اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے تاکہ ذہن اس کو قبول کرے, اور جو برے کام ہیں اس کی مذمت بیان کرتا ہے, اور انسان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو جو کام تم نے پہلے کر لیے, جس کی طرف تمہارا ذہن جا رہا ہے اور جس کی طرف گویا کہ تمہاری توجہ جا رہی ہے اور وہ توجہ اور وہ واقعہ تمہیں مشوش کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, تو علم نفسیات کے اندر طبیب جو ہے وہ دو چیزیں انسان کے لیے کرتا ہے جو دوائی سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. انسان کے لیے مشاورت ضروری ہے, انسان کے لیے گفت و شنید, تبصرہ, تبادلہ خیال, یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. جو انسان کسی مقصد پہ تبادلہ خیال نہ کرتا ہو اور جو انسان کسی بات میں مشاورت نہ کرتا ہو وہ پھر خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور جو خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے اس کا دین بھی جاتا ہے, اس سے اس کی دنیا بھی جاتی ہے. کیونکہ انسان کی ساخت تو باغ اللہ رب العالمین نے ایسی بیان کی ہے اور اتنا محبوب دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ یہ بالکل ہماری نفسیات کے مطابق ہے. آج جہاں کر جہاں علم نفسیات, جس طرح علم سائنس کے ماہرین قرآن سے جو گوشے تلاش کر رہے ہیں, قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, میں نے اس پر پوری تقریر آپ کے سامنے کی, قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن قرآن ان علوم کی جامع کتاب ہے کہ جب انسان کو نصیحت کرتی ہے تو انسان جن چیزوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے ان تمام شعبوں پر اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہے اپنے مقصد کو بٹھانے کے لیے. قرآن کا جو مدعا اور مقصد خدا کی توحید ہے, دین کی حقانیت ہے, اور باس بادل ممات ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, یہ جو اسلام کے بنیادی نظریات ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالآخرت, یہ تین جو ہے بنیادی اساس اور بنیاد اسلام کی, تو قرآن ان تینوں باتوں کو بٹھانے کے لیے انسان جن چیزوں سے شعور حاصل کرتا ہے یا انسان کے مزاج کے مطابق جتنے, ابھی سائنس تو ایجاد نہیں ہوئی تھی اور وہ اس نے ترقی کے وہ مراحل نہیں پکڑے تھے, لیکن قرآن مجید برہان رشید نے انسان کی طبیعت اور نیچر کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ خدا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کن چیزوں سے قبولیت لیتا ہے, تو قرآن سائنس کی کتاب نہیں, قرآن دیگر کسی مروجہ علوم کی کتاب نہیں, لیکن ہاں دیگر مروجہ عصری علوم جو ہے وہ انسان کے شعور کو بالغ کرتے ہیں, انسان کے سینس اور انسان کی فکر اور انسان کی صداقت کے پیمانے کو وسیع کرتے ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید ان تین عقیدوں کو, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالآخرت, اس اپنے ہدف کو انسان کے دل میں ثابت کرنے کے لیے, اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے, اسے بٹھانے کے لیے ان تمام علوم کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلتا ہے, اس کی صداقت کے لیے کہ جو کبھی علم سائنس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے, کبھی علم معاشیت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے, کبھی علم عمرانیت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے, کبھی علم اخلاقیت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے, تو گویا قرآن ان تمام علوم کو لے کر چلتا ہے اپنے مقصد کو سمجھانے کے لیے. اسی لیے قرآن سے سارے علوم مترشح ہوتے ہیں, نکلتے ہیں. قرآن مستقل کوئی ایک فن کی کتاب نہیں ہے, قرآن جس فن کی کتاب ہے وہ اللہ رب العالمین کے دین کی معرفت ہے اور ان تین عقیدے کو بتانے والی بات ہے. اس لیے علماء نے اصول بتایا کہ سائنس کی اگر کوئی علوم اور سائنس کی اگر کوئی ترقی کی ظاہری نتیجہ قرآن کی تعلیم کی تائید کر رہا ہوگا تو اس کو اسلام قبول کرتا ہے, لیکن اگر وہ اس سے متصادم اور مخالف چل رہا ہوگا تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اس لیے کہ انسان ابھی اس سرحد تک نہیں پہنچا جس سرحد پر قرآن کلام کر رہا ہے, اور ایک عرصہ ایسا آتا, اگر آپ سابقہ زندگی دیکھیں تو بے شمار علوم اور بے شمار نتیجے اور بے شمار ایسی تھیوری بنائی گئی تھی کہ جو بظاہر قرآن کے خلاف تھی, لیکن آج سائنس کے ماہرین اس کو قبول کر رہے ہیں, تمام باتوں کو لے رہے ہیں, تو انسان کی عقل جتنی ترقی کرے گی اور جو اتنا انسان اس میں غور و تحمس اور جستجو اور فکر کرے گا تو وہ اسی نتیجے پر آئے گا جس نتیجے کو قرآن بیان کر رہا تھا. یہ کوئی اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ان باتوں پر ڈبیٹ اور باتیں کر رہے ہیں, یہ تمام باتیں حقیقت ہیں. مجھے نفسیات کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے, میں گزشتہ دنوں میں نفسیات کی کئی کتابیں میں نے لا کر اس کو کھنگالی. لیکن میں کہتا ہوں نفسیات کو پڑھنے سے میرا عقیدہ قرآن پر زیادہ مضبوط ہوا ہے, اس لیے کہ آج علم نفسیات اور سائیکولوجی کے علوم کے ماہرین جو ہیں جن باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جن باتوں کو نکال رہے ہیں, آج سے برسہ برس پہلے قرآن نے ان باتوں کو بیان کر دیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, یہاں پر جو میں بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ماہرین علم نفسیات جس چیز کو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے ٹینشن اور انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر جو آپ نے غلطیاں کی ہیں یا ماضی کی وہ غلطیاں جو آپ کو یاد آتی ہیں جس کی بنا پر آپ کا ذہن اس طرف کھینچتا ہے اور آپ ایک پریشانی کے چکر کے اندر آ جاتے ہیں, اس کو سوچتے رہتے ہیں, تو آپ کوشش کریں اس کو بلائیں, اس کو چھوڑیں اور آپ یوں سمجھیں کہ وہ غلط ہی تھا اس لیے وہ غلطی ہو گئی تھی, اب اس پر پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے, اب آگے کی زندگی اور اپنے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے چلیں. اسلام نے اس چیز کو توبے سے تعبیر کیا ہے, فرمایا کہ تمہارے گناہ تمہاری غلطیاں پہاڑ کے برابر ہو یا ریت کے ذرات کے برابر ہو یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہو, اگر تم ندامت اور گناہ کا اور غلطی کا احساس کرتے ہوئے ایک دفعہ تم کہہ دو کہ یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اور مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تم میرے گناہوں کو معاف کر دے. رب کریم ایک مکمل طور پر کلام انسان کو مطمئن کرتا ہے, فرمایا کہ تمہارے گناہ اور تمہارے وہ گویا کے تدارکات اور تمہارے وہ مخدوشات اور تمہاری وہ غلطیاں جو تم نے ماضی میں کی تھی اس پر توجہ نہ کرو, ایک دفعہ ندامت کے قطرے ہمارے اپنی آنکھوں سے ہمارے سامنے گرا دو اور کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, تو تم دیکھو گے کہ کتب اللہ علی نفسی رحمہ, ہم نے بخش دینا معاف کر دینا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. تمہارے گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہو تو ہم اس سے درگزر کریں گے, اس سے معاف کر دیں گے. اب یہ کتنا بہترین حل دیکھے انسان کی شگفتگی تازگی تر و تازگی کے لیے, جب انسان کو یہ پتا ہو جائے. اور رب کریم یہ فرماتا ہے کہ ہم گناہوں سے معافی طلب کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, نبی پاک کی زبان سے کلمات نکلے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی. فرمایا اپنے قصور کو قصور سمجھ کر اس پر ندامت کے آنسو گرانے والا ایسا ہے جیسے کوئی قصور نہیں کیا. اب میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا تشریفی اور باطن میں سکون پہنچانے والی کیا چیز ہے. فرمایا چھوڑو جو تم نے کیا, ندامت کے جملے تم کہہ دو, شرمساری کا اظہار کر دو, سب خدا نے معاف کر دیا ہے. اب تمہاری جو زندگی کی رفتار ہے اس کو آگے لے کر چلو, اس کو آگے لے کر چلو اور اس کے ذریعے گویا کہ تم آگے بڑھو اور دیکھو کہ اب تم آگے کی زندگی کو کس طرح گزار سکتے ہو. تو یہ علم نفسیات کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. دو چیزیں میں عرض کر رہا تھا کہ علاج کے لیے طبیب حاضر, یہ نہیں کہ دوائی دے دی مریض کو سو جا بس, اب وہ سوتا رہتا ہے 12-12 گھنٹے سوتا رہتا ہے, یہ نفسیات کا علاج نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج اس کو پروفیشنل بنا لیا گیا ہے, طریقہ کمانے کا بنا لیا گیا ہے, تو کسی بھی ماہر طبیب کے پاس جائے مجھے نیند نہیں آتی تو نیند کی گولی دے دیتا. قرآن نیند کی گولی نہیں دیتا, قرآن من کی بولی بول کے اس کو مطمئن کرتا ہے. یہی صوفیہ کا طریقہ تھا کہ جو بے چین متذبذب لوگ تھے ان کے باطن کے اندر جو پریشانی تھی ان کو کسی بھنگ یا جناب کسی نشہ آور چیز کی طرف جس طرح جادوگروں نے یا پنڈتوں نے پلا پلا کر ان کو بھنگ کے اندر مست کیا تھا اور ان کے پجاری بھنگ پی کر بت کے آگے رقص کرتے رہتے تھے, صوفیاء نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. صوفیاء نے اپنے سامنے بٹھا کر خدا کی توحید اور خدا کی وجود اور خدا کی پہچان کے لیے انسان کے ضمیر میں جو خلجان جو پریشانی تھی صوفیاء نے ہر سوال کا جواب دیا, پھر وہ ایسی مستی میں آئے کہ ہمیشہ وہ ضرب اللہ لگاتے رہے. تو یہ جو ذہن کے اندر پریشانی تھی اس خلجان کو دور کیا. تو علم نفسیات کے اعتبار سے اگر کوئی واقعی میں انسانیت کا مخلص شخص ہو تو دو طریقے علم نفسیات کے ہیں جس کو تعبیر کرتے ہیں. ایک تو خارج سے مشورے سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ طبیب حاضر آپ کے ذہن کو پڑھتا ہے اور آپ کی پریشانیوں کو سنتا ہے, اور پریشانیوں کو سننے کے بعد جو آپ نے ماضی کے اندر جس کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے, جس خرابی کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے, مثال کے طور پر مال غرق ہو گیا ہے, نقصان ہو گیا, اب اس نقصانی کے اندر گویا کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مال نقصان ہوا, میں نے اتنی محنت سے کمایا تھا سب برباد ہو گیا ہے. اب ذہن اس طرف سوچ رہا ہے اور اس طرف جا رہا ہے, یا یہ کہ ایک مال لگایا یا کوشش کی ہے, یہ بڑی تعلیم حاصل کی ہے اور اس نے اس منصب اور اس کرسی کے لیے تمام کاغذات جمع کر دیے ہیں, اب وہ امر متوقع ہے کہ وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو وہ چیز ہے کہ جو ضائع ہو گئی ہے, ایک وہ ہے جو امر متوقع ہے. یہ دو چیز انسان کے اندر تباہی مچا دیتی ہے. وہ چیز جو انسان کی ضائع ہو گئی اس پر سوچ سوچ کر انسان اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے. ایک وہ چیز جو امر متوقع ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس میں میں تدبیر کر کر کے انسان اپنے آپ کو پریشان کر دیتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، گھریلو زندگی بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی بد اخلاق ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کو وہی ٹینشن چلا رہتا ہے، پھر اس میں پھر وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، نشے کی طرف چلا جاتا ہے، حرام کاری کی طرف چلا جاتا ہے، اور جس گناہ کے کام کو اپنے تسلی سمجھتا ہے دراصل وہ اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق تھا ہی نہیں، وہ اور پریشان ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک ایک سرحد ایسی آتی کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ مجھے یہ بتائیے کہ شراب پینے والا وہ کبھی عیاشی کی زندگی جو بظاہر گزارنے والا ہے جو اسلام کے مخالف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کسی شرابی زانی کو آج تک مطمئن نہیں دیکھا، اس کی آخری سرحد یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کو وہ اطمینان کا ذریعہ سمجھ رہا ہے وہ نہ نفسیات کے اعتبار سے نہ اس کی طبیعت کے اعتبار سے وہ اطمینان کا ذریعہ نہیں ہے، وہ مزید اپنے آپ کو گندگی میں لے کر جا رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے اطمینان کا جو ذریعہ کیا یہی وہ قرآن کی فکر ہے، یہ انسان سے تبادلہ خیال کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو ہم تمہیں توحید سکھائیں گے، ہم تمہیں علم آخرت سکھائیں گے، ہم تمہیں علم رسول سکھائیں گے، ٹھیک ہے یہ ہمارا ہدف ہے۔ اب قرآن بات کرنا شروع کرتا ہے، کبھی سورج کی بات کرتا ہے، کبھی چاند کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کے چہرے کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کے قبیلے کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کی پیدائش کے مرحلے کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کی حیثیت کی بات کرتا ہے، تم تھے کیا جو آج تم بڑے غرور و فخر سے ہمارے سے بات کرتے ہو، تم تو گندا خطرہ تھے، کبھی آپ کی تخلیق کی بات کرتا ہے، کبھی آپ کے مرنے کی بات کرتا ہے، یہ گرد و نواح میں جو آپ کی فکر کو کھول کر جو مشاورت دیتا ہے تو بندہ اپنے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ قرآن، قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اور نفسیات کے عین مطابق کلام کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو خالی چھوڑ دے اس کے سامنے تو دیکھے قرآن کی آیت انسان کو کس طرح گھماتی اور سیر کراتی ہے ہر اس چیز کی طرف جس کے بارے میں انسان پریشان ہے۔ کبھی آسمانوں کی مثالیں آتی ہیں، کبھی اس کے وجود کی مثال آتی ہے، کبھی اس کی اولاد کی مثال آتی ہے، کبھی گرد و نواح میں جو نعمتیں ہیں اس کی مثال آتی ہے، جو اس نے کمایا اس کی مثال آتی ہے، تشکر، مغفرت، مرنے جینے، ان تمام کی مثالیں دے کر انسان جو تنگی میں آ چکا ہوتا ہے قرآن اس کو کشادگی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان میں کشادگی آ جاتی ہے تو اس کے سامنے اجالا آ جاتا ہے، اجالے کے اندر وہ حق کو تلاش کر لیتا ہے، اور انسان جتنا کشادگی سے کم ہوتا ہے، تنگ ہوتا چلا جاتا ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، وہ بظاہر تمام اسباب جو نصیحت کے ہیں اس کو چھوڑ کر تنہا ہو جاتا ہے، پھر وہ تنہائی کو کامیابی سمجھتا ہے اور گناہ کو اپنا سہارا سمجھتا ہے۔ اسلام انسان کی تنگی اور تنہائی کو دور کر کے اس کو اس کے اندر کشادگی پیدا کرتا ہے، اس کے مزاج کو بالغ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے، اور جب انسان اپنی تنہائی سے نکل کر اپنے آپ کو چھوڑ کر جب سب کی سوچنے کے لیے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ کر جب گرد و نواح میں دیکھنے لگ جاتا ہے تو انسان کی فکر جوان ہو جاتی ہے، اس میں کشادگی آ جاتی ہے، بشاشی آ جاتی ہے، شگفتگی کی آ جاتی ہے، قبولیت کا ذریعہ کھل جاتا ہے، صلاحیتیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس وقت وہ حق کی طرف آ جاتا ہے۔ یہی نفسیات کے طبیب یہی کرتے ہیں، انسان کو کھولتے ہیں، اس سے ادھر ادھر کتنی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا ٹاپک بھولے، جس پریشانی میں اس کو بھول جائے، اور اس کو اپنے آپ سے نکال کر گرد و نواح کے ماحول کی طرف لے جاتے ہیں، بچوں کا خیال، والدین کا خیال، دوستوں کا خیال، جس کا وہ سرپرست ہے اس کے ماتحت لوگوں کا خیال، جن کے وہ ماتحت ہے ان بزرگوں کا خیال، جس ماحول میں اس کا خیال۔ تو جب ان خیالات سے انسان کہتا میں تو تنہا نہیں، مجھ پر تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں تو ایک بڑا وسیع اور عریض مفہوم رکھتا ہوں، میں کوئی ایک شے نہیں، میرے اندر تو نہ ختم ہونے والا ایسا سمندر ہے جس کو کبھی سائل نصیب نہیں ہو۔ جب انسان اپنے آپ کو یہ نفسیات پر بھی محسوس کرے، جب انسان اپنے آپ کو پھیلا کر سوچتا ہے تو وہ حق کو پا لیتا ہے، اور انسان جب اپنے آپ کو اپنے آپ تک سوچتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اسلام نے کہا کہ خود پسندی نہیں لانا، اور اسی چیز کو علم نفسیات الگ الگ تعبیرات سے بیان کرتا ہے، قرآن الگ تعبیر سے بیان کرتا ہے، لیکن بات وہی ہوتی ہے جو قرآن حل بیان کرتا ہے۔ ان تمام خیالات کے بعد نہ کسی نشے کی گولی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی نشے کی ضرورت پڑتی ہے، جب انسان کے اندر کشادگی آ کر وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو انسان خود ہی مطمئن ہو کر گویا کہ مزے سے خواب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، خراٹے کی نیند مار رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب اس کو اپنا منصب یاد آ جاتا ہے تو جو اس نے کھویا اور پایا ہے اس کے تدارک کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے اور اس کی سطح برقرار ہو جاتی ہے۔ علم نفسیات کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو خارج سے مشورہ جو قرآن دیتا ہے، خارج سے مشورہ یعنی طبیب آپ سے ڈبیٹ کرے، باتیں کرے، گھنٹوں آپ سے باتیں کرے، اور آپ کا یعنی وہ جو بظاہر کہتے ہیں جہاں سوئی اٹکی ہوئی ہے، جہاں پر بندہ رکا ہوا ہے اس سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر آپ رک گئے ہیں، جہاں پر آپ رک گئے ہیں وہ آخری منزل ہے، اور آخری منزل پر آپ دفعتاً ایک جھٹکے میں نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے آپ کو کئی سیڑھیاں کراس کرنی پڑیں گی، کئی راستے کراس کرنے پڑیں گے۔ تو آپ کو علم نفسیات اور کا طبیب اس گتی سے چھڑا کر
پچھلی ذمہ داری آپ کو یاد دلاتا ہے. جب آپ اس سے پچھلی طرف لوٹ کر آتے ہیں تو کشادگی آ جاتی ہے. کشادگی کے بعد اب اس ہدف تک کتنا پہنچنا ہے اس کا شعور انسان کو خود خود حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ علم نفسیات کا ہوتا ہے. دوسرا طریقہ, ایک تو ظاہر سے درس لینا, اس لیے نبی پاک کو بھی کہا گیا کہ مشاورت کریں. حضور کو مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مشاورت کا درس اس لیے دیا کہ انسان کے اندر خود پسندی نہ آ جائے, اس کے اندر تجرب نہ آ جائے, اس کے اندر تنہائی نہ آ جائے. مشاورت تنہائی کو دور کرتی ہے, اور جس وقت بندہ مشاورت کرتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے, اور جس وقت تنہا سوچ رہا ہوتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام نے جو نفسیاتی حل بیان فرمائے, فرمایا اپنے ہر امور کے اندر مشاورت کرو, اس مشاورت میں تمہیں کشادگی آ جائے گی. ایک تو صحیح فیصلہ تمہارے پاس آئے گا, جب تم اپنا بوجھ ہزاروں سے شیئر کرو گے تو تم پر ایک نفسیاتی طور پر تسکین آ جائے گی, اور تم بکھرو گے نہیں, پریشان نہیں ہوں گے. اس لیے خارج کے اندر اسلام نے مشاورت کا درس دیا ہے. اور علم طبیب کا ایک دوسرا قاعدہ یہ ہے, علم نفسیات کا وہ یہ کہ القاء نفسی, کہ انسان سے انسان خود باتیں کرتا ہے, انسان سے انسان خود باتیں کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں القاء نفسی. جو ماہر طبیب ہوتے ہیں نفسیات کے, وہ انسان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ باہر کی باتیں نہ سنا کریں, آپ یہ دیکھیں کہ اندر سے القاء نفسی, آپ کا نفس آپ کو کیا القاء کرتا ہے, آپ کو اندر کا آدمی کیا کہتا ہے. تو یہ دو طریقے انسان کی نفسیات کو سدھارنے کے ہوتے ہیں, اس کی ٹینشن, اس کی پریشانی کو دور کرنے کے ہوتے ہیں. ایک مخلص شخص اس کے سامنے سے اس سے مشاورت کرے, دوسرا القاء نفسی جو انسان سوچتا ہے اس میں بھلائی کے پہلو کو اپنائے. اور یہی دو بنیاد قرآن نے رکھی ہے, انسان کو اللہ باہر سے تمام باتوں کو بیان کرتا ہے, پھر القاء نفسی کے تحت اللہ کہتا ہے بتاؤ رات کے اندھیرے میں تمہارا دل ہمیں یاد کرتا کہ نہیں کرتا. تو یہ تمام چیزوں کو قرآن اٹھا کر بیان کرتا ہے. میں اس پہ علم نفسیات کے حوالے سے اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا, لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز موجودہ علوم جس کو ہم سائیکولوجی کہتے ہیں اور علم نفسیات کہتے ہیں, اس علم کے تمام تعبیرات قرآن مجید برہان رشید سے لیے گئے. اور یقیناً جب بندہ بذات خود مطمئن ہوتا ہے تب اس کے سامنے ہدایت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. اس میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ وقت ہے. کیا ہے وقت؟ ہمیں یہی نہیں پتا کہ وقت کیا ہوتا ہے, قرآن وقت کو کیا کہتا ہے, اور اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت ہے, اور وقت کا ٹائم, وقت کا ہماری ظاہر اور باطن کی اصلاح کے ساتھ کتنا ایک مربوط نظام ہے, اس کو قرآن بیان کرتا ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہم وقت پر کلام کریں گے کہ انسان کی اصلاح کے اندر وقت جو ہے وہ کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے, ہم اپنے وقت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے, اور وقت سے فائدہ اٹھانے کے نفسیاتی طریقے کیا ہیں, اور فکری اور عقلی طریقے کیا ہیں. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے, اس کو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے. ایک طالب علم ہاتھ میں کتاب لے کر کھڑا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا, تو اپنا وقت کتنا برباد کر رہا ہے. آخر وہ کیا چیز ہے جو اسے کتاب کو کھولنے پر تیار نہیں کرتی؟ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کے سامنے کوئی راہ کو واضح نہیں کرتی؟ اس پر حدیث پاک کے اندر سرکار نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی ہے وہ بنیادی تربیت ہے. وقت کی اہمیت سورہ اعراف کی بنیاد ہے. انشاءاللہ ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو ایک انسان کے اندر فکری انقلاب آتا ہے, اور بندے کے اندر ہدایت کا سلسلہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے. جہاں اس کی پیشانی اللہ کے حضور نرم ہوتی ہے, وہیں فکری سلسلے میں آنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا وہ کامل فہم عطا فرمائے. قرآن کو ہم یہ سمجھتے ہیں صرف رب کا پیغام ہے, کبھی اپنی ضرورت کے تحت ہم نہیں پڑھتے. ہم اس کو کوشش کریں کہ ہم اپنی ضرورت کے تحت پڑھیں کہ ہماری ضرورت کی کہاں تک قرآن تشریفی کرتا ہے, ہماری ضرورت کو کہاں تک قرآن اطمینان دیتا ہے, ہمیں ہماری ضرورت اور ہماری پریشانی کو قرآن کہاں تک مطمئن کرتا ہے, اس نظریے سے ہم پڑھیں گے تو یہ قول ہمارے سامنے حق واضح ہوگا کہ واقعی میں ہدایت کی کامل کتاب اگر ہے تو وہ قرآن مجید برہان رشید. تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے کامل فہم لینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن نے جو ہماری نفسیاتی, ہماری اخلاقی اور ہماری ظاہری تربیت کی ہے اس کو صرف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہتا ہوں کہ عمل کی بات تو ہے, لیکن قرآن کو جو اس زاویے سے پڑھتا ہے جو میں عرض کرتا ہوں تو وہ خود بخود عمل کی طرف لگ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ عمل کرنا اس کی خود ضرورت ہوتی ہے, وہ خود اپنے آپ کو بیگانہ سمجھتا ہے, اور قرآن جب اس کی بیگانگی کو دور کر کے اس کو اس کی صحیح منزل سے متعارف کراتا ہے تو انسان کے قدم خود صحیح منزل کی طرف اٹھنا شروع ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین قرآن کا کامل فہم عطا فرمائے, اور قرآن ہماری ضروریات کو کس طرح بیان کرتا ہے یہ شعور ہمارے اندر بیدار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.